أمي العبد المعيد والمنصور المسدد والمصطفى الأمجد والمحمود الأحمد أبي القاسم محمد وآله وقطرته وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين الميامين سيما للإمام المنتظر والحجة الثاني يشر أجل اللهم له الفرج ولعنة الله على أعدائه أجمعين أما بعد فقد قال الله الحكيم في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم وما من دابة على الأرض إلا لله رزقها وقال سبحانه وتعالى ومن أعرض ذكري فإنا له معيشة ضنكا وقال نحن نرزقكم وإياهم صلوات زمین پہ چلنے والے ہر انسان کا انسان بھی نہیں ہر مخلوق کا رزق ہماری ذمہ داری ہے. خبردار اپنی اولاد کو رزق کی کمی کے ڈر سے یا روزی کی کمی کے ڈر سے قتل نہ کرنا. تمہیں بھی روزی ہم دے رہے ہیں اور ان کی بھی روزی ہم مہیا کریں گے. البتہ جو میرے ذکر سے منہ موڑتا ہے اس کے لیے ہم معیشت ضنکا روزی میں تنگی کر دیتے ہیں. یہ قرآن کریم کی تین مختلف آیتیں جن کی آج تلاوت کی گئی اور اس کے ذریعے سے ہم 1430 ہجرا کے اس پہلے عشرے کے مین ٹاپک پہ جانے والے ہیں. پہلی آیت وما من دابۃ فی الارض 12 سارے کی فرسٹ آیت ہے اور دوسری آیت سورہ مبارکہ طہ کی آیت ہے اور تیسری آیت سورہ مبارکہ انعام کی آیت ہے اور یہی سورہ مبارکہ انعام کی آیت ہمارا مین ٹاپک بننے والا ہے اور یہ آج ہی کی مجلس میں بات شروع ہوگی. لیکن پہلے دو دن جو بات ہو رہی تھی اس سے ریلیٹڈ ایک چیز کو اس لیے ریپیٹ کیا جائے کہ جو ہمارا اصل سبجیکٹ ہے اس عشرے کے لیے اس میں یہ بات بہت ایمفیسائز کر کے اسلام نے بیان کی اور وہ یہ ہے کہ اللہ نے ایک وعدہ کیا. ہاں ایک آیت میں نے سورہ طہ کی وہ تلاوت کی ہے جس میں یہ اعلان ہے کہ وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنكًا ہمارے ذکر سے جو منہ موڑ کے چلا جاتا اس کے لیے یقیناً ایک روزی کی تنگی اور رزق کی کمی کا اعلان قرآن کر رہا. یہ بات تفصیل کے ساتھ آگے چل کے آئے گی. ابھی تو دو دن جو ہم نے بات کی اسی کانٹیکس میں ایک چھوٹی سی بات یہ کہ سب سے زیادہ نان سینس قسم کا جو ٹینشن آتی ہے اپنے آپ پہ لیتا ہے وہ روزی کے حوالے سے. ہر چیز کا ٹینشن لیجئے روزی کے بارے میں کبھی آپ کو پریشان نہیں ہونا. یہ اللہ کا وہ بار بار ریپیٹ ہونے والا وعدہ جو حضرت آدم سے چلا ہے اور قرآن کریم میں کئی بار ریپیٹ کیا گیا. روایتوں میں ایک واقعہ ہے جو آپ نے اکثر عیسیٰ علیہ السلام کی اور سہیم کی یا چہلم کی مجلسوں میں سنا ہوگا. جب ملک الموت اپنی آفیشل ڈیوٹی پر حضرت موسیٰ کے پاس پہنچا نبی کا اسٹیٹس ملائکہ سے زیادہ بلند ہوتا ہے لیکن بہرحال ڈیوٹی از ڈیوٹی. آج ملک الموت کو حضرت موسیٰ کے پاس آفیشل ڈیوٹی پہ آنا. ملک الموت انبیاء کے پاس اکثر سلام کرنے جاتا انبیاء کی زیارت کرنے جاتا جس کے لیے حضرت سلیمان کا وہ واقعہ کتنا مشہور کہ اپنے صحابی کی جان بچانے کا انتظام کیا اور ملک الموت جو سلام کرنے آیا تو ڈیٹیل بیان کی لیکن اتنی وہ فیمس اسٹوری کہ میں آپ کا یہ قیمتی ٹائم اس میں کنزیوم نہیں کرنا چاہ رہا ہوں. لیکن آج حضرت موسیٰ کے پاس آفیشیل ڈیوٹی پہ آیا. ملک الموت کی آفیشیل ڈیوٹی ہے روح کو نکالنا, روح کو قبض کرنا. ہاتھ جوڑ کے کہا کہ یا نبی خدا, مجھے معلوم ہے کہ آپ کا اسٹیٹس کتنا ہائی, لیکن مجھے آرڈر ملا. البتہ ہمارے اور آپ کے پاس آئے گا تو نہ ہم سے بات کرے گا نہ ہمیں اس چیز کی پرمیشن دے گا کہ ہم ایک منٹ کے لیے اپنے موت کے وقت کو ٹالیں. لیکن موسیٰ کا اسٹیٹس معلوم. حضرت موسیٰ نے ایک مرتبہ کہا کہ اے ملک الموت, میں اپنے اللہ سے صرف ایک آخری دعا کرنا چاہتا ہوں. خداوندہ مجھے اتنی اجازت دے کہ میں اپنے سارے فیملی ممبر سے ون بائی ون ملاقات کر دوں. نو ڈاؤٹ حضرت موسیٰ کی ڈیتھ کہاں پہ ہوئی, کس طرح سے ہوئی, اس کے اندر تین چار الگ الگ روایتیں. ایک ورژن وہ ہے کہ جو میں پڑھ رہا ہوں کہ اپنے گھر میں ہوئی, اپنے فیملی ممبرز کے درمیان ہوئی. کیونکہ ایک حدیث شاید آپ نے وہ سنی ہوگی کہ حضرت موسیٰ کہیں سے جا رہے تھے اور دیکھا کہ لوگ قبر کھود رہے ہیں, تو اس کے ثواب میں شریک ہو گئے, پتا چلا کہ یہ موسیٰ کی اپنی قبر. لیکن وہ ایک روایت ہے, دوسرا اس کا ورژن وہ ہے کہ جو میں پڑھ رہا ہوں. عام طور پر علماء کرام اس قسم کی روایتوں میں ڈیٹیل میں نہیں جاتے, خالی وہی پڑھتے ہیں کہ جو ان کا ٹاپک ہوتا. لیکن میں نے یہ دو باتیں اس لیے آپ کے سامنے رکھ دی, تھوڑا سا آپ کو میں نے کنفیوز کر دی کہ حضرت موسیٰ کی موت کے لیے ایک روایت وہ بھی کہ جنگل میں مرے تھے, فیملی سے دور تھے, کسی کی قبر کھود رہی تھی, ثواب کے لیے شریک ہوئے, وہ بھی ایک روایت ہے, یہ بھی ایک روایت. اب بٹ آف کنفیوژن میں نے جان بوجھ کے کریٹ کیا اس لیے کہ آگے چل کر جب ایک تقریر ہماری مرجعیت کے کانٹیکس میں ہوگی وہاں یہ ساری چیزیں آپ کو بتائی جائیں گی. مرجعیت کے کانٹیکس میں اصل میں مجھے مرجع کے بارے میں کچھ نہیں پڑھنا. لاسٹ چار یا پانچ سال سے اس ٹاپک پہ بہت بات کی جا رہی, مجھے یہ جو ایک قسم کے نئے نئے اسکالرز آتے ہیں اور ہر حرام کو حلال کرنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں, اس کے حوالے سے ایک بات کہنا ہے. اس میں یہ جو ایک کنٹراڈکشن ہے روایت کا, یہ آپ کے کام آئے گا. لیکن اس کو ایک طرف رکھیے, اب آئیے جو میرا اصل میسج. اپنے گھر میں موت آئی, فیملی ممبر گھر میں تھے, سنا کہ حضرت موسیٰ نے اللہ سے یہ دعا مانگی. ہمیں اور آپ کو یہ پرمیشن نہیں ملتی. جہاں موت کا وقت آ گیا, فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ, جب تمہاری موت آتی ہے تو ایک سیکنڈ نہ ٹائم سے پہلے آ سکتی ہے نہ ایک سیکنڈ ٹائم کے بعد. موسیٰ کا اسٹیٹس اتنا ہائی, خدا سے دعا کی, خدا نے پرمیشن دی. اب موسیٰ اپنے فیملی ممبر سے ایک ایک کر کے الوداعی اور آخری ملاقات کر رہے ہیں, سب سے ملے. بلکہ جس کتاب سے میں یہ روایت پڑھ رہا ہوں اس میں یہ بھی ڈیٹیل کہ حضرت موسیٰ کی بوڑھی ماں بھی اس وقت زندہ تھی. اگر کہ یہ ذرا سا ڈاؤٹ فل ہے, کیونکہ جناب موسیٰ کی ماں کے انتقال پر جناب موسیٰ کو اللہ نے ایک میسج دیا تھا کہ موسیٰ اب بی کیئر فل, تمہاری زندگی میں کچھ پرابلم آنے والے. تو خیر یہ ماں نہیں تھی, خالہ تھی, اپنی بیوی سے ملے, اولاد سے ملے. آخر ایک چھوٹی سی بیٹی ہے حضرت موسیٰ کی, بہت چھوٹی, جب اس سے گلے ملے تو موسیٰ جیسے نبی کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. یہ جملہ میں نے اس لیے کہہ دیا کہ کچھ ایسا کنسپٹ دیا جاتا ہے کہ جیسے جناب موسیٰ بہت ہی اسٹرکٹ قسم کے, بہت ہی کڑک قسم کے نبی تھے, بہت سخت تھے. موسیٰ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. اب یہ الگ بات ہے کہ حضرت موسیٰ کو ایسی بدتمیز قوم ملی تھی اور ایسی شریر قوم ملی تھی بنی اسرائیل, کہ پورا قرآن بنی اسرائیل کی شرارتوں سے بھرا ہوا. ایک عام نبی تو بنی اسرائیل کو ہینڈل بھی نہیں کر سکتا, موسیٰ جیسے نبی کی ضرورت تھی. جو ڈنڈا لے کر آئے تب یہ قوم کسی حد تک اپنے نبی کی بات مانے گی. لیکن یہ کچھ باتیں میں نے ٹائم سے پہلے چھیڑ دی, یہ بھی اپنے موقع پہ بات آئے گی. حضرت موسیٰ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، رونے لگے. خدا نے کہا کہ اے موسیٰ، تم نے اتنے بڑے بڑے امتحان دیے اور آج تک تمہاری یہ حالت نہیں ہوئی جو اپنی اس بچی کو گلے سے لگا کے ہو گئی. جناب موسیٰ کو فرعون سے مقابلہ کرنا پڑا، جناب موسیٰ کو اپنی شریر قوم سے مقابلہ کرنا پڑا، اور کتنے بڑے بڑے پرابلم اور کرائسس فیس کرنا پڑے. آج عجیب حالت ہے، آنکھوں میں آنسو. کیا خدا بندہ، اپنی قوم کی حالت کو میں دیکھ رہا ہوں اور اپنی چھوٹی سی بچی پہ نگاہ ڈال رہا ہوں، اور یہ بھی دیکھ رہا ہوں کہ میری فیملی میں میرے پاس کوئی ایسا نہیں جو میری بچی کو سپورٹ کرے گا. قوم وہ تو ایسی ہے کہ موسیٰ تک کو ذبح کرنے کو تیار ہے، تو ان کی بیٹی میں کیا توجہ دے گی. اور ہم نے دیکھا، ہم نے دیکھا کہ رسول خدا کا کلمہ پڑھنے والی قوم نے رسول کی بیٹی کے ساتھ کیا کیا. یہ خود اپنی جگہ ایک تاریخ کی اتنی بڑی ٹریجڈی، لیکن بنی اسرائیل کی قوم تو وہ کہ خود موسیٰ کے سامنے اتنی بدتمیزی کر رہی، کہا کہ میں اپنی بچی کو دیکھ کے پریشان، میرے بعد اس کو کون پروٹیکٹ کرے، میرے بعد اس کو کون سپورٹ کرے، میرے بعد اس کا سہارا کون بنے گا. آواز آئی کہ اے موسیٰ، اب اپنے گھر سے باہر نکلو. سارے فیملی ممبر سے مل لیا، اب گھر سے باہر آؤ. حضرت موسیٰ گھر سے باہر آئے، دریا حضرت موسیٰ کے گھر کے باہر. ایک مرتبہ حضرت موسیٰ نے کہا، حضرت موسیٰ کو اللہ نے آرڈر دیا کہ اپنا وہی میریکل دکھاؤ اور اپنی اسٹک اس دریا پہ مارو. دریا کے دو ٹکڑے ہوئے، تاکہ موسیٰ اس وقت اس دریا کے اندر اترو. ایک بار جب فرعون چیز کر رہا تھا، تب حضرت موسیٰ اپنی ساری قوم کو لے کے اترے تھے آج اکیلے. اب دریا کے اندر کیچڑ ہے، مڈ ہے، مٹی ہے، پانی. تاکہ موسیٰ اس میں پتھر نظر آ رہے ہیں، تاکہ خدا بندہ یہاں تو سینکڑوں پتھر، تاکہ اس میں ایک ریڈ لائن والا پتھر ہوگا. موسیٰ نے ملک الموت ویٹ کر رہا، موسیٰ نے دریا میں بیٹھ کے پتھر ہٹا، پتھروں کے درمیان نیچے کہیں دبا ہوا ایک چھوٹا سا پتھر تھا جس پہ ریڈ لائن پڑی ہوئی، تاکہ موسیٰ اسے الٹا کر. موسیٰ نے اسے ٹرن کی، کہا کہ غور سے دیکھو، اس کے اندر ایک چھوٹا سا ہول ہوگا. حضرت موسیٰ نے وہ ہول دیکھ لیا، کہا کہ ہاں خدا بندہ، مجھے نظر آ رہا. کہا اس ہول میں دیکھو کیا، اگر بٹ ڈیفیکلٹ مگر نبی کے لیے نہیں. کہا کہ خدا بندہ، ایک چھوٹا سا انسیکٹ یا کیڑا، اور اس کیڑے کے منہ میں چھوٹی سی گھاس کی پتی ہے جو وہ کھا رہا. کہا کہ اے موسیٰ، اس دنیا کے ہزاروں دریاؤں، سینکڑوں اور ہزاروں اور لاکھوں پتھروں، اتنے چھوٹے سے کیڑے کو بھی میں نے اس کی روزی پہنچائی ہے. بغیر روزی کے اسے بھی نہ رکھا تو میں کیسے ہو سکتا کہ تمہاری بیٹی کا میں خیال نہ کروں جس کا کوئی سپورٹ کرنے والا نہ ہو. یاد رکھو کہ میں ہوں اور ہمیشہ ہمیشہ زندہ ہوں، میں اس کا خیال کروں گا. تو گھبرانا نہیں، پریشان نہ ہونا. جو اللہ اتنے چھوٹے سے کیڑے کو سمندر کے سینکڑوں پتھروں کے درمیان روزی پہنچاتا ہے، وہ ہمیں اور آپ کو نگلیکٹ نہیں کرے گا. ہماری روزی کا اس نے وعدہ لیا ہے اور اسے پورا کرے گا. اور یہ قرآن کا ریپیٹڈ میسج، ایک بار نہیں، بار بار. اور ایک بہت عجیب بات، جب کوئی آدمی اپنی کمیونٹی سے ہٹ کے کوئی ایسا کام کرتا کہ کمیونٹی یہ سمجھتی ہے کہ اس نے کوئی فتنہ اور فساد برپا کیا، وہ اکیلا رہ جاتا. سب سے پہلا مسئلہ اس کے سامنے روزی کا آتا. قرآن کریم جس وقت نازل ہونا شروع ہوا، جب قرآن آیا تو جو لوگ اسلام قبول کر رہے ہیں، ان کا سب سے بڑا پرابلم یہ کہ ان کی ساری قوم، ان کی ساری کمیونٹی، جو بھی اس زمانے میں ان کی جماعت ہوگی، ان کا ٹرائب، وہ ایسے لوگوں کا ٹوٹل بائیکاٹ کر دیتا. پرانا زمانہ، کوئی آج کی طرح ایسا بھی نہیں کہ گورنمنٹ سپورٹ کرے، وہ آدمی اکیلا رہ جاتا. اس کی حالت اس ہرن جیسی ہوتی ہے کہ جو اپنے ساتھیوں سے الگ ہو کے ہر جانور کا نشانہ بنے گا. اور یہ سب سے بڑا تھریٹ یا چیلنج تھا جو شروع زمانے کے مسلمانوں کو پیش آیا. اور اللہ نے اس لیے قرآن میں بار بار یہ وعدہ کیا کہ گھبرانا نہیں، اگر तुम्हारी रोजी का इंतजाम करने वाले तुम्हारे बिजनेस पार्टनर तुमसे नाराज हो गए, अगर तुम्हारी कम्युनिटी तुम्हारे अगेंस्ट हो गई, अगर तुम्हारे ब्लड रिलेटिव तुम्हें छोड़ के चले गए और प्रॉब्लम सिर्फ यह है कि तुम हक बात कह रहे हो, तो मत घबराओ, हम तुम्हारे साथ हैं। बल्कि इस्लाम का फाउंडेशन स्टोन। अब एक बहुत अजीब रिवायत आप सुनिए, और यही रिवायत मेरा मेन टॉपिक और सब्जेक्ट है इस अशरे के लिए। बहुत अजीब रिवायत, एक रिवायत ये तफसीर कुरान में आती है, सूरह मुबारक अनाम कुरान करीम का 6th सूरह, उसकी आयत नंबर 153 और 154। इस सवाल का रिप्लाई, मगर ये सवाल ऐसा कि एक बार नहीं, हंड्रेड ऑफ टाइम रसूलुल्लाह से किया गया। लॉजिकल बात वो ये है कि जब पैगंबर ने अपना मैसेज फैलाना शुरू किया तो एक सवाल हर आदमी करता था कि आए अब्दुल्ला के बेटे मोहम्मद, एक नई बात तुम लेकर आए हो, तुम्हारा मैसेज है क्या? इस्लाम किसे कहते हैं? व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ इस्लाम? अब आप हजरात खुद सोचिए, अगर कोई आकर आपसे ये कहे कि इस्लाम क्या है, तो आप उसको क्या रिप्लाई देंगे? मुझे याद है कि आज से 3 साल पहले जब इसी मस्जिद और इसी इमामबाड़े के इसी मेंबर से मैं यही फर्स्ट अशरे की मस्जिद से पढ़ रहा था, तो मैंने आपके सामने सवाल रखा था कि व्हाट इज इस्लाम, और उस वक्त इसका एक बहुत ही सिंपल रिप्लाई गुलाम और आका के हवाले से दिया। खाओगे क्या? जो आप खिलाएंगे। पहनोगे क्या? जो आप पहनेंगे। रहोगे कहां पे? जहां आप रखेंगे। ये 3 साल पहले मैंने बहुत छोटी सी स्टोरी पढ़ी थी, लेकिन वो एक स्टोरी। आज मैं आपको कुरान बता रहा हूं कि जब रसूलुल्लाह ने अपना मैसेज स्प्रेड करना शुरू किया, पैगंबर तबलीग शुरू की, तो हर आदमी ये सवाल करता है लेकिन ये इस्लाम है क्या? और जब किसी ने ये सवाल किया, पैगंबर ने उसको एक ही रिप्लाई दिया, और ये रिप्लाई अपनी वर्डिंग में नहीं दिया, कुरान करीम के अल्फाज याद रखिएगा, ये 3 आयतें 152 153 154। ये खुदा बता रहा है कि इस्लाम क्या, ये इस्लाम की एक समरी, ये इस्लाम का एक खुलासा, और ये इस्लाम का फाउंडेशन स्टोन, इसलिए कि ये आयतें मक्के बिल्कुल अर्ली स्टेजेस में नाजिल हुई। बल्कि इससे रिलेटेड एक बहुत ही इंटरेस्टिंग हिस्ट्री भी है, और वो ये कि अगर कोई आदमी एक सवाल ये करे कि रसूल खुदा की 23 ईयर्स की जिंदगी, जो आफ्टर अनाउंसमेंट ऑफ प्रॉफिट हो, ऐलान नबूवत के बाद से लेके वफात रसूल खुदा तक, पैगंबर की जिंदगी, बल्कि नहीं पूरी जिंदगी 63 ईयर्स की, मोस्ट इम्पोर्टेंट इवेंट क्या? इसका रिप्लाई यह है, मदीने की हिजरत। और ये मेरा जवाब नहीं, ये वाला प्रॉब्लम मौलाए कायनात अमीरुल मोमिनीन अली इब्ने अबी तालिब अलैहिस्सलातु वस्सलाम के सामने रखा गया। आपको याद है कि जब इस्लाम बहुत तेजी से स्प्रेड हुआ पर रसूलुल्लाह, मिस्र, शाम, ईरान, हर जगह मुसलमान पहुंचे, तो अब जरूरत पेश आई कि एक ऑर्गेनाइज वे में काम किया जाए। चुनाचे सबसे पहला प्रॉब्लम पेश आया कैलेंडर बनाना। उस वक्त तक मुसलमानों के पास अपना कोई कैलेंडर था भी नहीं और उनको कोई जरूरत भी नहीं, लेकिन अब जरूरत पेश आई इतनी बड़ी इस्लामी दुनिया उसे संभालने के लिए। और बाकायदा मदीने के अंदर एक कमेटी फॉर्म की गई जो ये देखे कि मुसलमानों का कैलेंडर कैसे बनाया जाए। देखिए लूनर मंथ तो पहले से थे, लेकिन जो इस्लामी साल है ये कहां से स्टार्ट? ईसाई हजरत ईसा की बर्थ से अपना साल शुरू करते हैं, मुसलमान क्या कर? 3 सजेशन आए, मगर जब आखिर में ये प्रॉब्लम मौला के सामने रखा गया तो मौला ने तीनों को नो बोला और कहा कि नहीं चौथा होना चाहिए। पहला सजेशन यह आया कि पैगंबर की बर्थ, ये बहुत इंपॉर्टेंट वाकया। दूसरा यह आया कि नहीं भाई, पैगंबर की बर्थ के वक्त किसी को नहीं मालूम था कि ये रसूल है। जब पैगंबर ने 40 ईयर की एज में ऐलान इस्लाम किया, यानी 27th ऑफ रजब जो थी। और तीसरा यह कि नहीं, जब पैगंबर दुनिया से वफात कर गए, वहां से इस्लाम की हिस्ट्री शुरू हुई, अब मुसलमानों के हाथ में इस्लाम गया, یہاں سے شروع کرو. مولا نے کہا کہ نہیں، یہ تینوں بہت اہم واقعات، مگر اسلامک سال کی بیسس یہ نہیں ہے. ہجرت مدینہ پورے اسلام کا ٹرننگ پوائنٹ ہے. جب مدینے میں اسلام پہنچا، رسول اللہ مدینے میں گئے، رسول اللہ نے مدینے میں فرسٹ اسلامک گورنمنٹ اسٹیبلش کی. چنانچہ پیغمبر کی ولادت نہیں، پیغمبر کی وفات نہیں، پیغمبر کا اعلان نبوت نہیں، مدینے کی ہجرت اور پہلی اسلامی حکومت کا اسٹیبلشمنٹ. لیکن مسلمان مدینے میں پہنچے کیسے؟ یہ کیسے ہو گئے کہ رسول اللہ کا اپنا شہر مکہ تو پیغمبر کی اگینسٹ ہے، اور بالکل ان نون قسم کے لوگ مدینے والے پیغمبر کو انوائٹ کر کے پہلی اسلامی حکومت اسٹیبلش کر کے اپنی پوری گورنمنٹ رسول کو دے رہے ہیں؟ ایک نئے آنے والے فورنر کو یہ مدینہ کیسے ملا؟ اس کا کریڈٹ دو آدمیوں کو جاتا. اور دیکھیں، میں آپ کی انسلٹ نہیں کرنا چاہ رہا ہوں، میرے سامنے بڑا پڑھا لکھا مجمع، لیکن ایک نارمل روٹین ہے ممبر کا وہ بتا رہا ہوں. کہ آئی ایم پریٹی شیور کہ 90% مجمع نے یہ دو نام نہیں سنے ہوں. مدینے کی اسلامی حکومت جو اتنا امپورٹنٹ ایونٹ تھا کہ مولا نے کہا کہ اسلامک کیلنڈر ہجرت سے شروع ہوگا، دو آدمیوں کو کریڈٹ جاتا ہے معصومین کے علاوہ. ایک کا نام ہے موسط ابن عمیر، جو پھر بھی لوگ تھوڑا بہت یہ نام سن لیتے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ آج کل عمرے اور حج کی ہماری قوم کے اندر ایک پریکٹس بہت بڑھ گئی، اور مدینے میں جب آپ رسول اللہ کی قبر کی زیارت کرتے ہیں، ایک حدیث بھی آپ سنتے ہیں کہ رسول اللہ نے کہا جو میرے روضے کی زیارت کو آئے اور میرے چچا حمزہ کی زیارت نہ کرے وہ مجھ پہ ظلم کر رہا. تو اب لوگ میدان احد کی زیارت کو جاتے ہیں، وہاں پہ ان کو بتایا جاتا کہ رسول نے 67 شہیدوں کو ایک قبر میں دفن کیا، اور 3 شہیدوں کا اسپیشل اسٹیٹس تھا، ان کو الگ دفن کیا. اس میں ایک جناب حمزہ ہے، دوسرے موسیٰ ابن عمیر. تو تھوڑا بہت یہ نام لوگوں نے سنا، میں ان کے حالات نہیں بتا رہا ہوں، ورنہ آج کا ٹاپک کہیں کا کہیں چلا جائے گا. لیکن موسم سے بھی زیادہ بڑا کریڈٹ جس کو جانتا میں بڑھا دیتا ہوں، 90 نہیں، آئی ایم پریٹی شور کہ 95% لوگوں نے یہ نام کبھی نہیں سنا، اسعد ابن زرارہ. زرارہ ایک امام کے صحابی تھے، وہ نہیں، اسعد اصل نام اسعد. ہمارا سلام ہو اس اسعد پر جس نے اسلام کو اتنی بڑی سروس دی کہ پورے مدینے کو اس نے چینج کیا، اور مدینے میں رسول اللہ کے استقبال کا پریپریشن انہوں نے کیا، اسعد ابن زرارہ. جب آپ حج یا عمرے پہ جائیں اور آؤٹ سائڈ مدینے کی زیارتیں آپ کو کرائی جائیں، تو ایک زیارت کرائی جاتی ہے مسجد قبا. جس مسجد قبا کی سب سے بڑی فضیلت یہ کہ اس دنیا کی سب سے پہلی مسجد، مدینے کی مسجد رسول اللہ والی وہ بھی بعد میں بنی، مسجد قبا دنیا کی سب سے پہلی مسجد. لیکن اسعد ابن زرارہ نے مسجد قبا بننے سے بھی پہلے اور مدینے میں رسول اللہ کے آنے سے بھی پہلے اپنا ایک باغ تھا، اس میں بیت الصلات بنایا تھا. بہت سی جگہوں پہ آج کل دنیا بعض پرابلم کی وجہ سے لوگ مسجدیں نہیں بناتے ہیں، خاص طور پہ ویسٹرن کنٹریز میں، کہ بھائی مسجد اگر بن گئی تو قیامت تک مسجد، اگر وہ چھوٹی پڑ رہی ہے، اگر وہ جگہ آپ کو چینج کرنا پڑ رہی ہے، مسجد میں آپ کو چینج نہیں لا سکتے. تو لوگ پریئر ہال یا پریئر روم بناتے بیت الصلات، تو ٹھیک، اس کا اتنا ثواب تو نہیں ہے جتنا مسجد کا، لیکن بعد کے بہت سارے پرابلم سے ہم بچ جائیں گے. دنیا کا پہلا بیت الصلات اسعد ابن زرارہ نے اپنے باغ میں بنایا، کیونکہ اس وقت تک اسلام مدینے میں نہیں آیا اور مکے کے اندر مسلمان اس پوزیشن میں نہیں تھے کہ کوئی مسجد بناتے، تو مسجد کا کنسپٹ ہی اسلام میں نہیں تھا. اسعد نے پہلا بیت الصلات بنایا. مگر یہ بھی دیکھیے کہ اسعد مسلمان کیسے ہوئے، بہت ہی انٹرسٹنگ واقعہ ہے، سورہ انعام کی تفسیر میں آپ کو یہ مل جائے گا، لیکن شارٹ کر کے میں بیان کر رہا ہوں. بفور اسلام مدینے کے اندر دو ٹرائب تھے، ٹرائبل سسٹم تھا، دو قبیلے تھے، ایک کا نام تھا اوس، ایک کا نام تھا خزرج، اور یہ آپس میں لڑتے رہتے تھے اور سینچری سے ان کی جنگ ہو رہی تھی. ہر دو تین سال کے بعد لڑائی ہوتی تھی، ایک قوم جیت جاتی تھی دوسری قوم ہار جاتی تھی، جو ہار جاتی تھی وہ ساری کنڈیشن مان لیتی تھی لیکن پھر پریپریشن کر کے چار سال بعد دوبارہ اٹیک کرتے، اب وہ ہار جاتے ہیں وہ اپنے دشمن کی کنڈیشن مانتے، مگر دو تین سال پریپریشن کرتے پھر وہ اٹیک کرتے، تو یہ سینچریز سے ایک سلسلہ چلا رہا تھا، کبھی اوس جیتتے ہیں کبھی خزرج جیتتے ہیں، یہ دو مدینے کے بہت امپورٹنٹ قبیلے. اب ہوا یہ کہ جب پیغمبر نے اعلان رسالت کیا مکے، پرانا زمانہ نہ فون ہے نہ فیکس ہے نہ ٹیلی فون ہے نہ موبائل ہے نہ انٹرنیٹ ہے نہ ایس ایم ایس ہے نہ ایم ایم ایس ہے، کوئی ایسی لغویت یا نان سینس چیز نہیں، چنانچہ مدینے والوں کو پتہ ہی نہیں چلا کیا ہو رہا ہے مکے، اب آپس کی جنگ میں لڑے لگے ہوئے. اس جنگ میں اوس کا قبیلہ ہار گئے. اگر ہوتا یہ ہے کہ دونوں قبیلوں مکے کے اندر جو ہے اپنے اپنے سپورٹر بنا ہوئے، مکے میں 14 قبیلے، 7 قبیلے خزرج کے ساتھ ہیں 7 اوس کے ساتھ، جو قوم ہار جاتی ہے مدینے وہ مکے میں اپنے دوستوں سے کانٹیکٹ کرتے ہیں کہ ہم ہار گئے ہماری ہیلپ کرو. اوس ہار گئے اور یہ اعلان نبوت کو 7واں سال 7th ایئر اوس ہار گئے. اب ہار گئے تو ٹھیک ہے ایک نارمل بات ہو ہی رہا ہے، کئی سالوں سے چلا رہا ہے، کبھی ہم جیتتے ہیں کبھی ہم ہارتے ہیں. دو قوموں میں جب کبھی بھی جنگ ہو یا کھیل ہو ایسی سیریز آپ کے ہوتے ہیں، کبھی آسٹریلیا جیتتا ہے کبھی انگلینڈ ہوتا ہے نا، تو اب یہ گئے وہاں اور قبیلہ ہار گیا، جو حضرت جیت گیا اس کو کیا ضرورت اپنے دوستوں سے کانٹیکٹ، اوس ہار گئے جو ان کے ایلائز تھے جو ان کے حلیف تھے جو ان کے ساتھی تھے. تو ایک ڈیلیگیشن بھیجا گیا لیکن کیونکہ ایک نارمل طریقہ ہے یہ تو خالی ایک آدمی اور اس کا نام تھا اسود. اچھا ہوتا یہ کہ قوم میں جو سب سے عقل مند آدمی سب سے وائز پرسنالٹی اسی کو ایسے موقع پہ ڈیلیگیٹ بنا کے بھیجا جاتا، ٹیبل ٹاکنگ، سامنے والے کو کنوینس کرنا، سردار نہیں جاتا سب سے زیادہ عقل مند ہوتا. چنانچہ اپنی قوم کے سب سے عقل مند آدمی تھے اسود. ابھی کرسمس میں آپ نے تھری وائز مین کا تذکرہ سنا، آج کل یہ بھی بحث ہے کہ واقعی یہ کوئی فیکٹ ہے کہ فکشن، لیکن جو میں پڑھ رہا ہوں یہ فیکٹ. اسد ابن زرارہ قبیلہ اوس کے ریپرزینٹیٹو بن کر مدینے سے مکے جا رہے ہیں اور یہ ایک نارمل پریکٹس ہے ہر 10 سے 15 سال کے بعد جانا پڑتا تاکہ جو ہمارے قبیلے ایلائز ہیں ان سے جا کے کانٹیکٹ کرے ہیلپ لے اور نیکسٹ جنگ کے اندر ہم اپنے دشمن کو ہرا دیں. بالکل ابھی ساری چیزیں نارمل چل رہی. اسد مکے کے اندر انٹر ہوئے اور ان کا پارٹنر مکے کے اندر تھا امیہ ابن خلف، انتہائی ظالم اور انتہائی بدترین دشمن اسلام امیہ ابن خلف. بدر کی لڑائی میں یہ مارا گیا. اس سے ریلیٹڈ صرف دو باتیں بتا دوں. نمبر ایک، بلال حبشی اس کے غلام تھے، تو بلال حبشی پہ جتنا ٹارچر ہوتا ہے وہ سب یہ کرتا تھا. اتنا بدترین یہ اسلام کا دشمن بلال حبشی کا ٹارچر تو مشہور، گلے میں رسی بھی باندھی جاتی ہے، سینے پہ پتھر رکھے بھی توڑا جاتا ہے، انتہائی شدید گرمی میں زمین پہ لٹا بھی دیا جاتا ہے، سارا ٹارچر یہ کرتا. مگر اس سے بھی زیادہ بڑی بات، سورہ یاسین میں 7 مبین آئے، آخری والا مبین امیہ ابن خلف کے لیے آیا، خصیم مبین. اولم یرا الانسان انا خلقناہ من نطفۃ وہو خصیم مبین وضرب لنا مثلا ونسی خلقہ وقال من یحیی النظام وهی رمیم. یہ پوری آیت اس دشمن اسلام کے بارے میں آئی. ابھی آپ میں سے بہت سے لوگ حج کر کے آئے ہیں تو مجھے بہت یقین سا ہو رہا کہ آپ نے قبرستان شبیکا دیکھا ہوگا. مکے میں دو قبرستان بہت فیمس ہے، جنت المالا جہاں خدیجہ طاہرہ دفن ہے، شبیکا. جنت المالا بہت دور ہے، وہاں جانا پڑتا. شبیکا آپ کے ہوٹل کے بالکل پیچھے، جس ہوٹل میں آپ لوگ رہتے ہیں یورپ والے اس کے بالکل پیچھے، یہ قبرستان کے برابر امیہ ابن خلف کا مکان. ایک دن اپنے گھر سے خانہ کعبہ جا رہا، قبرستان میں سے اس کا راستہ گزرتا، ایک ٹوٹی ہوئی قبر نظر آ گئی بہت پرانی. شبیکا مکے کا سب سے پرانا قبرستان، بلکہ
وہ جو بہت ہی مشہور اسٹوری ہے نا کہ مکے والے اپنی بچیوں کو بیٹیوں کو پیدا ہونے کے بعد زندہ دفن کرتے، وہ اس قبرستان میں، جنت المالا کا کنٹرول بنی ہاشم کے ہاتھ میں تھا، وہاں پہ اتنے ظلم کی اجازت تھی ہی نہیں، یہ دوسرا جو قبرستان تھا اس میں بچیاں دفن کی جاتی تھی. آج بھی آپ جائیے تو وہاں بڑی اہم اہم زیارتیں اس قبرستان کے اندر، مسرہ ہوتا یہاں 10 سال پہلے آپ لوگ رہتے تھے وہاں کی کھڑکی کے نیچے یہ قبرستان. خیر تو میں کہاں سے کہاں چلا گیا، بات پوری کروں کہ امیہ ابن خلف ایک دن اپنے گھر سے خانہ کعبہ کی طرف آ رہا. جاہلیت میں بھی بفور اسلام بھی خانہ کعبہ کا بڑا احترام تھا، ہر سردار صبح کے وقت خانہ کعبہ میں ضرور اٹینڈنس لگاتا. کہ قبر کے قریب سے گزرا، قبر بہت پرانی کھل گئی تھی اور وہاں ایک بہت وہ سیدھا سینچریز پہلے کی ایک ہڈی خالی رہ گئی. قبر کے اندر مرنے والا تو ختم ہو گیا، اس کی باڈی ڈی کمپوز ہو گئی، خالی ایک ہڈی رہ گئی، وہ بھی اتنی کمزور ہے کہ ہاتھ لگائے تو ٹوٹ جائے. امیہ ابن خلف نے سوچا کہ آج محمد سے جو کرنا چاہیے، اس نے اپنے غلام سے کہا یہ ہڈی نکالو قبر سے. بڑے احتیاط سے اس کو لے کے خانہ کعبہ کے صحن میں پہنچا. آج تو یہ بالکل آمنے سامنے، شبیکہ کا قبرستان اور گیٹ 79 باب فاد آمنے سامنے. حرم میں انٹر ہوا، رسول اللہ حجر اسود کے قریب بیٹھتے. البتہ جو ابھی اصل اسٹوری آئے گی اس میں رسول اللہ نے اپنی جگہ بدل لی تھی، لیکن وہ تو بعد میں آئی. نارمل حجر اسود کے قریب بیٹھتے. امیہ ابن خلف پیغمبر کے پاس گئے، یہ ہڈی دیکھا، کہا کہ اے محمد ہڈی دیکھ رہے؟ پھر اپنے ہاتھوں میں لے کے ہڈی کو ٹوسٹ کیا، پرانی ہڈی پاؤڈر بن کے پاؤڈر، وہ خانہ کعبہ کے صحن میں بکھر گئی. اور پھر وہ جملہ کہا جسے قرآن نے سورہ یاسین میں کوٹ کیا، قال من یحیی العظام، اے محمد اس ہڈی کو کون زندہ کرے گا، وہی رمیم، جبکہ یہ تو پاؤڈر بن گئی ہے. اب آیت کا ترجمہ سنے، اولم یرا الانسان، اس انسان کو دیکھو، انا خلقناہ من نطفہ، ہم نے اسے ایک قطرہ پانی سے پیدا کیا، وہ خصیم و مبین، ساتواں مبین. عورتیں سورہ یاسین کا ایک عمل کرتی ہیں سات مبین والا، تو لاس مبین امیہ ابن خلف کے بارے میں قرآن کہہ رہا خصیم مبین، مبین معنی کھلا ہوا، یہ اوپن اور کھلا ہوا دشمن ہے اسلام، یہ بھول گیا اپنی پیدائش کو، ہڈی ہاتھ میں لے کے کہہ رہا کہ اے محمد یہ ہڈی کو کون زندہ کر سکتا ہے، وہ ہی رمیم، ہڈی تو پاؤڈر بن گئی ہے. قل، اب قرآن جواب دے رہا ہے، رسول نے جواب نہیں دیا، قرآن کہہ رہا قل یحیی الذی انشأہا اول مرہ، اے محمد اس سے کہہ دو جس نے پہلی بار ہڈی کو پیدا کیا ہے وہی دوسری بار بھی اس ہڈی کو پیدا کر سکتا. پہلی مرتبہ بھی تو اللہ نے اس کو پیدا کیا تھا پانی کے قطرے سے، وہی اسے دوبارہ پیدا کرے گا، وہ ہوا بکل خلق علیم، اور وہ ہر چیز پہ قدرت رکھتا ہے. تو یہ امیہ ابن خلف جسے قرآن نے خصیم مبین کہا، بہت بڑا ٹائٹل ہے، کھلا دشمن اسلام کا. اسد ابن زرارہ کا لائن اس کے ساتھ، جا کے اترے تو اس کے گیسٹ ہاؤس میں، ان کو کیا پتا کہ میں کس کے پاس آیا ہوں. گئے اب 3 دن تک تو عرب کے لوگ مہمان سے کوئی سوال ہی نہیں کرتے کہ کیوں آئے، لیکن اسد ابن زرارہ عام مہمان نہیں. امیہ ابن خلف سمجھ گیا کہ کوئی پرابلم ہے تو ان کو بھیجا گیا، سوال کیا کہ بھائی کیوں آئے. اسد نے بہت ہی نارمل وے میں کہا، بھائی تمہیں تو پتا ہر 5 سال 6 سال 8 سال کے بعد ہمیں تمہاری ضرورت پڑتی، کبھی مکے والوں کو بھی پرابلم آتے ہیں تو مدینے سے ان کے دوست آتے ہیں ہیلپ کر، آج پھر ہمیں تمہاری ضرورت پڑی، ہمارے دشمن خزرج نے ہم کو ہرا دیا اور اپنی کنڈیشن ہم پہ امپوز کی، ابھی تو ہمارے پاس نو چوائس، ہم نے ان کی کنڈیشن مان لی، لیکن اب ہم کو پریپریشن کرنا ہے نیکسٹ جنگ کے لیے اور تمہاری ہیلپ چاہیے ایز یوزول، کوئی نئی بات نہیں ہے جیسے ہمیشہ کرتے ہو. امیہ ابن خلف کا ریپلائی دیا اسد کو پتا، یہ پرانی سینچریز کی باپ دادا کے زمانے کی پریسٹیج، وہ کہے گا ہاں ہاں اتنا ڈونیشن دیں گے، اتنے ہتھیار دیں گے، اتنے سپاہی دیں گے. مگر اسد گھبرا گئے جب امیہ کا جواب بالکل الٹا. امیہ نے کہا سوری اسد، اس دفعہ اس موقع پر ہمیں معاف کرو، ہم اس وقت تمہاری کوئی ہیلپ نہیں کر سکتے، सरप्राइज, शॉक लगा। सर वाय, हमारा तुम्हारा तो 2 सेंचुरी 3 सेंचुरी पुराना एक एग्रीमेंट।
कहा कि हाँ, लेकिन क्या करें, आजकल हम खुद अपने लोकल और डोमेस्टिक प्रॉब्लम में फंसे हुए। आदमी के अपने घर में आग लगी हो ना, तो दूसरे के घर की आग को बुझाने नहीं जाता। आज हमारा मसला खुद आग में जल रहा। असद ने घबरा के कहा, क्या हुआ?
मदीने वाले तो अपनी जंगों में ऐसे लगे, उन्हें पता ही नहीं कि मक्के में क्या हो रहा।
हैरान होके कहा, क्या हुआ?
कहा कि हमारे मक्के में एक अजीब फितना पैदा हो गया। जब इस्लाम पहली बार आया था तो इस्लाम को फितना कहा गया था।
अजीब फितना पैदा हो गया।
हमारा हर कबीला जो है वो डिवाइडेड है। हर फैमिली में प्रॉब्लम आ गया।
शौहर बीवी में झगड़े, बाप और औलाद में झगड़े, दोस्तों और दोस्तों में झगड़े,
बिजनेस पार्टनर्स के पार्टनरशिप टूटी जा रही, पड़ोस में रहने वाले एक दूसरे के दुश्मन हो रहे,
और पूरा मक्का जो है इससे अफेक्टेड।
हर कबीले का प्रॉब्लम है, हर गली का प्रॉब्लम है, हर कम्युनिटी का प्रॉब्लम,
और इतनी तेजी के साथ वो ये फितना बढ़ा रहा।
असद ने हैरान होकर कहा, वो कौन आदमी?
कहा, कोई बाहर का नहीं है, हमारे मक्के ही का,
महिला बनी हाशिम का, लेकिन बहरहाल एक मैजिशियन।
ऐसा उसके पास मैजिक कि जिससे बात करता है एक लम्हे में कुछ कन्वर्ट कर देता।
चुनाव हम पहले कोशिश की थी कि इसे नरमी से टैकल करें,
ये तो बढ़ता ही जा रहा।
7 साल में पूरा मक्का इफेक्टेड हो गया है।
वी आर नॉट इन ए पोजिशन टू हेल्प यू,
सॉरी, हम खुद अपने प्रॉब्लम में।
असद इब्ने ज़ुरारा,
उन्होंने कोई इंटरेस्ट नहीं लिया।
भाई उनकी कौम अभी शिकस्त खा के आई है,
वो अपनी कौम के लिए परेशान है, मक्के वाले के प्रॉब्लम होंगे तो होंगे,
उन्होंने इंटरेस्ट कोई नहीं लिया।
और बात समझ भी गए,
प्रेशर भी नहीं डाला।
एज ए डेलीगेट कौम के सबसे अकलमंद आदमी को भेजा जाता।
उन्होंने देख ली कि वाकई
जब मक्के वाले अपने प्रॉब्लम में है
तो पहले वो अपने प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे, हमारी मदद कैसे करेंगे,
तो प्रेशर नहीं डाला।
समझदार,
समझ गए।
जैसे कभी ऐसा होता है हम किसी से हेल्प लेने जाए, वो अपना प्रॉब्लम बताता तो अगर आदमी सेंसेबल है, समझ जाता है कि हाँ भाई इसको प्रेशर डालना मुनासिब नहीं है, वापिस आ जाता।
वो बच्चों जैसे लोग होते,
वो नादान और कम अकल लोग होते
कि जीनियर प्रॉब्लम सुनकर भी प्रेशराइज करते।
असुर
बहुत सिंपल आदमी नहीं, बहुत ही वाइज पर्सनैलिटी।
सॉरी, बात समझ में आ गई।
ठीक है, कोई बात नहीं,
इस दफा हम खुद ही तैयारी करके जवाब देंगे।
खुदा हाफिज, मसला खत्म हो गए।
लेकिन नहीं,
जहां पर ये वाला प्रॉब्लम सॉल्व हो गए
कि हमें तुम्हारी हेल्प नहीं चाहिए तुम्हारे प्रॉब्लम की वजह,
वहां एक दूसरा प्रॉब्लम खड़ा हो गया,
और वो ये कि असद ने बहुत ही नॉर्मल वे में, कैजुअल वे में कहा कि ठीक है उमैया, नेक्स्ट टाइम, अभी हम जा रहे हैं, लेकिन मुझे खाने काबा की तरफ जाना है और फिर मैं थोड़ी देर के बाद वापस मदीने जाऊं।
उमैया चौंका,
खाने काबा की तरफ जाना है भाई?
वो तो एक मसला शरीय है, तुमको मालूम,
हर इबादत चेंज हुई,
हज का तरीका, उमरे का तरीका
95% वही रहा जो हजरत इब्राहिम एस्टेब्लिश करके गए थे,
और अरब के जाहिलों ने बुतपरस्ती के जमाने में
हज और उमरे को ज्यादा टच नहीं किया,
तो ये वही चला रहा।
और इसके दो रूल बहुत अहम।
नंबर 1, मक्के में कोई आदमी एंटर नहीं हो सकता जब तक कि वो उमरे का अहराम न पहने।
मक्का इज द ओनली सिटी इन द यूनिवर्स,
इन द होल यूनिवर्स,
जहां पे बगैर एहराम के एंटर होना गुना।
वाकई एक फॉरबिडन सिटी है उसके लिए जिसने एहराम नहीं पहना।
आप मक्के में किसी का इलाज करने जा रहे हैं,
आप मक्के में किसी शादी में शिरकत के लिए जा रहे हैं,
आप मक्के में कोई बिजनेस के लिए जा रहे हैं, आपका उमरा करने का इरादा नहीं,
फिर भी आप पर वाजिब है कि एहराम पहने फिर मक्के में एंटर हो।
पहला मसला तो ये,
मदीने वाले भी, मक्के वाले भी, बिफोर इस्लाम,
आफ्टर हजरत इब्राहिम, इसी मसले पे अमल करते।
तो असद इब्ने ज़ुरारा
मदद लेने के लिए आए हैं, इबादत के लिए नहीं आए,
लेकिन मसला उनके लिए भी वही था, एहराम पहन के उमरे की नियत से आए।
और उमरा एक बड़ी अजीब इबादत,
आप शुरू अपनी मर्जी से करते हैं,
कंप्लीट अपनी मर्जी से नहीं कर सकते।
उमरा ऐसा नहीं है कि जब आपका दिल चाहे आपने शुरू किया, जहां चाहे बीच में छोड़ के चले।
हर इबादत तोड़ी जा सकती है, उमरा नहीं तोड़ा जा सकता।
आप नमाज पढ़ रहे, آپ کا موڈ چینج ہو گیا آپ نے نماز توڑ دی. آپ گناہگار ہوئے اگر واجب نماز اور سنت نماز ہے تو گناہگار بھی نہیں ہوئے لیکن نماز توڑ گئے. روزہ آپ نے روزہ رکھا درمیان میں آپ کا دل کیا روزہ توڑ دو اب روزہ ٹوٹ جائے. واجب روزہ ہے تو گناہ کے ساتھ اور کفارے کے ساتھ, سنت روزہ ہے تو بغیر گناہ کے لیکن ٹوٹ جائے. عمرہ ایسا نہیں, آپ نے ایک بار شروع کیا تھوڑی دیر کے بعد آپ کا ارادہ ہوا کہ اس کو توڑ دو. آپ توڑ ہی نہیں سکتے ہیں عمرہ, وہ مکمل ہو کے رہے گا. بلکہ اگر آپ مجبور ہو گئے, بیمار ہو گئے, گورنمنٹ نے آپ کو روک لیا, تب بھی آپ کا عمرہ نہیں ٹوٹے گا. ایک بار اسٹارٹ ہوا ہے. اور ایک چھوٹی سی بات میں آج یہاں پہ کہہ دوں, وہ یہ کہ میرا تقریباً 30 سال سے زیادہ کا ایکسپیرینس ہے حج اور عمرے کا. میں نے اپنے قوم میں دیکھا ہے کہ لوگ حج کو بہت سیریس لیتے ہیں, عمرے کو بہت لائٹ لیتے ہیں. حج واجبات میں, عمرہ واجب تو نہیں, حج میں لوگ بہت سیریس ہوتے ہیں. 99% آج کل شیعہ مومنے حج جب جاتے ہیں تو کسی عالم کے ساتھ جاتے ہیں, کوئی غلطی نہ ہو جائے. عمرے کو بہت ہی نارمل لیتے ہیں جیسے زیارت ہے. کوئی واجبات تو ہے نہیں, اکیلے چلے گا. یاد رکھیے ایک خاص کانٹیکس میں عمرہ جو ہے مور ڈینجرس ہے حج سے. حج میں اگر آپ نے کوئی ایسی غلطی کر دی کہ آپ کا حج ٹوٹ گیا تو حج ٹوٹ گیا تھا, اور آپ پھر نارمل ڈریس میں آ گئے, اگلے سال دوبارہ حج کیجیے گا. لیکن عمرہ جو ایک بار احرام پہنا, جب تک کہ صحیح طریقے سے عمرہ کمپلیٹ نہیں کریں گے, مرتے دم تک احرام آپ کی باڈی میں رہے گا, چاہے واپس برمنگم آ جائے. ساری چیزیں حرام ہیں, اسپیشلی بیوی کے لیے شوہر اور شوہر کے لیے بیوی. یہ سنت عبادت ہے مگر شروع کرنے کے بعد واجب ہو جاتی ہے, اور واجب ہونے کے بعد حج سے زیادہ اس کی عبادت ہو جاتی ہے. کسی نے حج کا احرام پہنا, اس میں غلطی کر دی, جیسے ہی ذی الحج کا مہینہ ختم ہوا اس کا احرام ٹوٹ گئے, ختم احرام. گناہگار ہے, بہت بڑا گناہگار. کبھی تو بہت بڑی پینلٹی آتی. آیت اللہ سیستانی کی ایک کتاب ابھی 2 سال پہلے حج کے سوال جواب پہ پبلش ہوئی. چھوٹا سا ایک سوال, عورت کہتی ہے کہ میں نے حج کیا اور مجھے نہیں معلوم تھا کہ نیل پالش کی وجہ سے وضو غلط ہوتا اور طواف کے لیے وضو ضروری, تو نیل پالش کے ساتھ میں نے وضو کر کے طواف کر لیا. فرمایا حج غلط ہے, آئندہ سال دوبارہ کرنا ہے, اور احتیاط واجب ہی ہے کہ اس کی پینلٹی پہ اونٹ دینا ہے. کہاں اتنی سی نیل پالش کا اتنا بڑا اونٹ. عام طور پہ ہمارے یہاں لوگ کفارے میں بکرا سمجھتے ہیں. کچھ گناہ ایسے ہیں جس میں اونٹ واجب ہے, جن میں آغاز سیستانی احتیاط واجب لگاتے ہیں کہ نیل پالش کا کفارہ ہے اونٹ دینا پڑے گا. حج تو غلط ہو گیا, لیکن اگر یہی مسئلہ عمرے میں ہوتا تو عمرہ غلط نہیں ہوتا. جواب آتا کہ اب تک آپ کا احرام چل رہا. جتنی چیزیں احرام میں حرام ہوتی ہے, برمنگم آنے کے بعد بھی حرام, آئینہ دیکھنا حرام, خوشبو لگانا حرام, مردوں کے لیے سلے ہوئے کپڑے پہننا حرام, شوہر کے لیے بیوی اور بیوی کے لیے شوہر حرام. دوسرا سوال سن لیجیے, آیت اللہ سیستانی سے پوچھا گیا کہ ہم رمضان میں عمرہ کرنے آئے, رش بہت تھا, تو صفا اور مروہ کی صحیح ہم نے فرسٹ فلور پہ جا کے کی, اور پھر اس کے بعد بال کاٹ کے احرام اتارا تھا اور طواف انگسا کیا. فرمایا کہ کیوں, اکارڈنگ ٹو مائی رولنگ فرسٹ فلور کی صحیح غلط, اس لیے اب تک آپ کا احرام چل رہا ہے اور اب تک وہ ساری چیزیں آپ پہ حرام. اور یہ آدمی کا اصل سوال یہ تھا کہ میں نے رمضان کا عمرہ کیا اور پھر میں حج پر آ گیا, اپنا واجب حج کیا, کیا وہ آپ کا حج بھی غلط ہو گیا؟ کیونکہ پہلا والا احرام جب تک چل رہا, جب تک کہ وہ کمپلیٹ نہ ہو جائے, آپ سیکنڈ احرام پہن ہی نہیں سکتے. تو جو حج کا احرام آپ نے پہنا وہ غلط احرام, حج بھی آپ کا غلط ہوا, دوبارہ بھی کرنا ہے, اور وہ پرانا احرام برمنگم میں بھی آپ کے ساتھ چلا رہا ہے. فوری طور پہ اپنے یہ کپڑے اتاری اگر مرد ہے, اور جا کے وہی احرام کی چادریں پہن کر اتنے دن تک اس میں بیٹھا رہے جب تک کہ اپنا عمرہ کمپلیٹ نہ کرے. یہ آسان مسئلہ نہیں. زیارت میں جو کنسپٹ ہے وہ صحیح, کہ بھائی زیارت میں واجبات نہیں, اگر کوئی غلطی ہم سے ہو بھی جائے تو اللہ معافی کر دے گا اور زیارت بھی ہماری صحیح. عمرہ بہت مشکل, اور یہ مسئلہ آج کا نہیں ہے, بفور اسلام بھی اس مسئلے پر مکے کے 360 بتوں کو ماننے والے عمل کرتے تھے. تو اسود ابن زرارہ نے وہی کہا کہ بھائی میں مکے میں انٹر ہوا, آل دو میری نیت عمرے کی نہیں تھی, میری نیت تھی تم سے نیگوسیشن کی, مگر مکے میں بغیر عمرے کی نیت کے بغیر احرام کے نہیں آ سکتے, تو میں احرام پہن کے آیا. ہماری یہ ٹاپ نیگوسیشن ہمارے فیل ہو گئے, میں جا رہا ہوں لیکن یہ احرام میں نہیں اتار سکتا ہوں جب تک کہ پہلے خانہ کعبہ کا طواف نہ کروں. بالکل, کیونکہ یہ مجمع 90% عمرہ اور حج کیے ہوئے, اس لیے میں نے اتنی ڈیٹیل اگزامپل دے دی. اب میں جا رہا ہوں طواف کر. امیہ ابن خلف گھبرا گیا, کہا کہ کیا قدم کر رہے ہو, مت جانا خانہ کعبہ کے قریب. حسود نے کہا بھائی کیا ہو گیا, خانہ کعبہ پورا عرب اس کا احترام اور رسپیکٹ کرتا, سارے عرب کے لوگ اس کا طواف کرتے, مجھے کیوں روک رہے؟ کہا کہ وہ میجیشین خانہ کعبہ ہی میں تو بیٹھتا ہے اور وہیں بیٹھ کر وہ ہمارے ینگسٹر کو اور ہمارے بوڑھوں کو گمراہ کرتا ہے, اور عجیب میجک ہے اس کا, اگر کوئی اس کا ایک جملہ سن لے تو پورا چینج ہو جاتا ہے, ہمارے اگینسٹ ہو جاتا ہے. اسود خبردار, خانہ کعبہ کے قریب نہ جانا, اگر اس کی آواز تمہارے کان میں پڑ گئی تو تم گئے کام سے. اسود ابن زرارہ گھبرا گئے, اب کیا کیا جائے؟ ایک طرف امیہ ابن خلف اتنا پرانا دوست ہے کہ اس کی بات بھی سمجھ میں آ رہی, مگر دوسری جانب جب تک یہ طواف نہیں کریں گے یہ احرام کیسے اترے گا, اتنا بڑا پرابلم. بعد میں صلح حدیبیہ پہ رسول اللہ نے اس کا ایک سولوشن بتایا, مگر یہ واقعہ تو صلح حدیبیہ سے بہت پہلے کا. اب طواف کرنا ضروری, اچھا طواف ہو جائے گا خالی خانہ کعبہ میں, کہیں اور طواف نہیں کر سکتے آپ, نماز کا تو کوئی مسئلہ نہیں. اگر آپ کی نماز کس مسجد میں غلط ہوگی اور آپ نے کسی اور مسجد میں ریپیٹ کر لی, ٹھیک, گھر میں ریپیٹ کر لی, ٹھیک, مارکیٹ میں ریپیٹ کر لی, ٹھیک, طواف تو خالی خانہ کعبہ کا, اور خانہ کعبہ اس پوری دنیا میں ایک ہی, بلکہ پوری یونیورس میں صرف دو کعبہ, ایک سیونتھ آسمان پر اور ایک ہماری زمین پر, دنیا میں صرف ایک کعبہ. کیا کیا جائے؟ پھنس گئے یہ لوگ, کافر ہیں, مشرک ہیں, بت پرست ہیں, 360 بتوں کو ماننے والے, لیکن مسئلہ مسئلہ ہے. میں نے آج بھی دیکھا کہ کتنے عمرہ کرنے والے یہ ساری بات سن کے بھی لائک لیتے ہیں, ان سے زیادہ تو وہ جھوٹے خداؤں کو ماننے والے جو کعبے کا احترام کرتے تھے, کہ آج سمجھ میں نہیں آ رہا کیا کر. طواف بھی ضروری ہے ورنہ احرام نہیں اترے گا, واپس گھر کیسے جائیں؟ اور اگر یہ طواف کرنے جاتے ہیں تو وہ جو میجیشین بیٹھا ہوا ہے وہ ان کو چینج کر دے گا. آخر امیہ ابن خلف نے سجیشن دیا, یہ عرب کے سارے سردار ظالم تھے, مشرک تھے, کافر تھے, بدھو نہیں تھے, بیوقوف نہیں تھے, بہرحال عقل مند تھے. اس نے ایک مشورہ دیا, کہا کہ ایسا کرو, تمہارا پرابلم جی نہیں ہے, میں تمہیں کچھ کاٹن دیتا ہوں, یہ روئی اپنے کانوں میں رکھ لو, کان دونوں اچھی طرح سے بند کر لو, اس کی آواز تمہارے کان میں نہیں آنا چاہیے, تب طواف ہوگا. یہ بھی بہت مجبوری میں کہہ رہا ہوں کیونکہ اور کوئی سولوشن نہیں. چنانچہ باقاعدہ یہ ہسٹری کا بہت ہی اتھینٹک واقعہ, اسود ابن زرارہ کو کاٹن دیا گیا جو انہوں نے اپنے کان میں رکھا, وہ کوئی MP3 وغیرہ اس زمانے میں نہیں بنے تھے, اس لیے ضروری تھا یہ کاٹن واٹن دیا جائے. اب یہ کان میں رکھ کے اچھی طرح سے اپنے کان بند کر کے چلے, بالکل وہی حالت انہوں نے بنائی کہ جب کبھی میں موت کے موضوع پہ مجلس پہنچتا تو مومنین کی حالت ہوتی, روئی رکھی جا رہی ہے, انگلیاں رکھی جا رہی ہیں, کچھ اور سمجھ میں نہیں آ رہا تو سویا جا رہا. اسود ابن زرارہ نے اپنے کان بند کر دی اور طواف شروع کیے. اچھا طواف میں 7 سرکٹ ہوتے ہیں, اگرچہ یہ حضرت ابراہیم کے زمانے سے نہیں تھا, یہ رسول اللہ کے دادا حضرت عبد المطلب نے شروع کیا. ان سے پہلے تو یہ تھا کہ طواف کرو, جس کا دل چاہے ایک سرکٹ, جس کا دل چاہے 3 راؤنڈ, جس کا دل چاہے 5 راؤنڈ, جس کا دل چاہے 50 راؤنڈ. عبد المطلب نے کہا یونیفارم طریقہ ہونا چاہیے, تو یہ واقعہ تو عبد المطلب کے بعد کا ہے, تو اب 7 چکر لگانا. حضرت اسود سے اسود نے اپنا طواف شروع کیا. آج رسول خدا نے انٹینشنلی یا پرپزلی اپنی جگہ چینج کر دی, اور آج پیغمبر بیٹھے ہیں, وہ جو ایک سیمی سرکولر وال ہے ہجر اسماعیل. دیکھیں اور کوئی مجمع ہوتا تو پہلے یہ ساری چیزیں مجھے ایکسپلین کرنا پڑتی, اس میں کون ایسا ہے کہ جس نے عمرہ یا حج نہیں کیا اور خانہ کعبہ کی زیارت نہیں کی, مرد تو مرد عورتیں بھی ساری کی ساری زیارت کیے ہوئے ہیں. وہ جو سیمی سرکولر وال, ایک سوال میں آپ سے کرتا ہوں کہ دنیا میں سب سے زیادہ ثواب والی جگہ خانہ کعبہ, مگر خانہ کعبہ جو ہے کیا اس کی چاروں دیواروں کا ثواب برابر ہے؟ نہیں. جملہ ہے تلک الرسل فضلنا بعضہم علی بعض, جیسے رسولوں میں سے ہر آدمی رسول, ایک کو دوسرے پہ فضیلت, خانہ کعبہ کی بھی کچھ جگہوں کو دوسروں پہ فضیلت. راوی نے کہا مولا تو کعبے میں سب سے افضل جگہ کیا؟ کہا مقام ابراہیم اور ہجر اسماعیل. البتہ وہ مقام ابراہیم نہیں جہاں آج ہے, جہاں ایکچوئل رکھا. شاید آپ نے کبھی سنی کہ ظہور کے بعد سب سے پہلا کام امام یہ کریں گے کہ مقام ابراہیم کو اس کی اوریجنل جگہ پہ واپس لے جائیں گے. یہ اوریجنل جگہ نہیں ہے جہاں آج آپ جاتے ہیں, لیکن میں ادھر ادھر جا رہا ہوں تو ٹاپک رہ جائے گا. مقام ابراہیم اور یہ سیمی سرکولر وال جس کا نام ہے ہجر اسماعیل, جس کے اندر حضرت اسماعیل کی بھی قبر ہے اور ان کی ماں جناب ہاجرہ کی بھی قبر. اولاد کے لیے بہترین دعا اس کے اندر کی جاتی, گولڈن ڈرینیج پائپ وہیں پہ لگا ہوا, پیغمبر وہاں بیٹھے, پیغمبر اس کے قریب بیٹھے. اب اسود ابن زرارہ نے طواف شروع کی, امیہ ابن خلف کا غلام ساتھ میں. جب یہ سیمی سرکولر وال پہ پہنچے جس کے اینڈ پر آدھا سرکٹ کمپلیٹ ہو جاتا, آپ کو معلوم ہے نا کہ آدھے سرکٹ کی اسلام میں بڑی اہمیت ہے. اگر آپ کا وضو آدھے طواف کے بعد ٹوٹے تو مسئلہ اور ہے, آدھے طواف سے پہلے ٹوٹے تو مسئلہ اور, بہت اہم ہے. لیکن یہ میں مسائل کو آج نہیں بتا رہا ہوں. وہ جو سیمی سرکولر وال ہجر اسماعیل جب وہاں پہ پہنچے تو امیہ ابن خلف کے غلام نے اشارے سے کہا یہ بیٹھے وہ میجیشین, رسول اللہ بیٹھے اور وہ چار پانچ چھ صحابی بیٹھے ہیں جو اوپنلی اپنا اسلام اس زمانے میں شو کر رہے تھے. اسود ابن زرارہ نے انتہائی نفرت کے ساتھ پیغمبر کو دیکھا, اس کی وجہ سے ہمارا مدینہ پرابلم میں آ گیا, ہمیں ہیلپ نہیں مل پا رہی, ہماری قوم ہار گئی, ہم اپنا ریویج نہیں لے رہے. اس وقت نفرت بھری ہے جو امیہ ابن خلف کے پروپیگنڈے کا نتیجہ. بڑی نفرت کے ساتھ پیغمبر کو دیکھ کے وہ آگے بڑھا, لیکن طواف میں تو سات سرکٹ, سات مرتبہ اس کو یہاں سے گزرنا, سیکنڈ راؤنڈ میں یہاں سے گزرا, پیغمبر کا چہرہ دیکھا. کیونکہ جتنی نفرت تھی نا وہ فرسٹریشن وہ پہلی دفعہ میں نکل گئے, اب پیغمبر کو دیکھا اتنی نفرت نہیں تھی. پیغمبر کو دیکھا, پیغمبر کا چہرہ بھی ایک موجودہ, چودہویں رات کے چاند سے زیادہ چمکتا, وہ شمس وضحاہا چمکتا ہوا سورج ہے پیغمبر کا چہرہ. اسد ابن زرارہ کو بے وقوف آدمی نہیں, عقلمند آدمی, پیغمبر کا چہرہ. اب وہ نفرت نہیں, فرسٹ ٹائم بھی یہ چہرہ دیکھا تھا, مگر اس وقت ہیٹ ہیٹریٹ نفرت تھی, اینیمیٹی تھی. اب وہ تو ایک چکر لگ گیا, اب جو دیکھا پیغمبر کا چہرہ دیکھ کے تو یہ چہرہ کسی میجیشین کا تو نہیں لگتا. اور پھر وہ آگے بڑھ گئے. اچھا طواف کا ایک سرکٹ کتنا بڑا ہوتا, آدمی کو ہر چیز کو اچھی طرح سے تھنک کرنے کا موقع ملتا, وہ غور کر رہے. تھرڈ ٹائم وہاں سے گزرے تو پیغمبر کا اسٹائل دیکھا, آواز نہیں آ رہی, کانوں میں روئی, لیکن پیغمبر کے بات کرنے کا طریقہ, پیغمبر کے ہاتھ کے اشارے, جیسے نعوذ باللہ کبھی آپ ٹی وی وغیرہ میں اس کو میوٹ پہ ڈال دیں, آواز نہ ہو, خالی تصویر. ہم اور آپ اگر اپنی تصویر دیکھیں جوک لگے گا, ہنسی آئے گی, مذاق, لیکن یہ پیغمبر, پیغمبر کا اسٹائل دیکھا, پیغمبر کے انداز نے بھی بتا دیا اسود کو, ان کو جادوگر کا انداز نے بڑا سوبا. خالی پیغمبر کے ایکشن اتنا دل پہ اثر کرنے والے. میں نے پہلی مجلس میں ایک جملہ کہا کہ اسلام نے خالی ہمیں نماز روزہ نہیں سکھایا, کھانے کا طریقہ کیا, باتیں کرنے کا طریقہ کیا, کسی مجلس میں بیٹھنے کا طریقہ کیا, ایک ایک چیز اسلام نے ہم کو سکھائی. اور میں ابھی سے ایک بات بتا دوں, مجلس حسین میں غم کا بیان ہوتا تو طریقہ ہوتا ہے کہ سر جھکا کے آدمی بیٹھے, آنکھوں میں آنسو ہو تو کیا کہیں, آنسو نہ آئے تب بھی رونے والوں جیسی شکل بنا, جس طرح سے لوگ چہرہ اونچا کر کے دیکھتے ہیں کہ اب کوئی نئی بات ہوگی. یہ مجلس میں غم کے موقع پہ بیٹھنے کا طریقہ نہیں, اسلام نے ہم کو مینرز سکھائے. پیغمبر اسلام آواز نہیں آ رہی, پیغمبر کا اسٹائل دیکھا, پہلے چہرہ دیکھا, اب پیغمبر کے ہاتھ, پیغمبر کے ہونٹوں کی حرکت. آگے بڑھ گئے, پتہ نہیں کتنے قبیلوں سے انہوں نے ٹیبل ٹاکنگ کی, پتہ نہیں کتنے لوگوں سے, اور ایک سے ایک سیزن قسم کے ایکسپیرینس قسم کے لوگوں سے بات کی. یہ بالکل نہ تھا جو ان ایکسپیرینس آدمی نہیں, کیا یہ اسٹائل کسی جھوٹے آدمی کا نہیں ہو سکتا. چوتھے راؤنڈ میں وہاں سے گزرے, نگاہ پیغمبر کے صحابیوں میں پڑی وہ اس وقت سے سب سے آگے مولوی ہوں گے. کہا جو اس کی باتیں سن رہے ہیں کیا ایسا نہیں لگ رہا ہے کہ جیسے کسی کی میجک کے اثر میں ہو یا مسپرائز ہوں یا ہپنٹائز ہوں. یہ سننے والے بھی سب کے سب انتہائی شریف اور انتہائی نیک لوگ رکھ رہے ہیں. غرض یہ کہ ہر سرکٹ میں ایک نیا اثر ہوتا. آخر ساتویں چکر تک اسد نے اپنے آپ سے سوال کیا, کہا کہ اسد تمہاری قوم نے تمہیں یہاں کیوں بھیجا؟ اس لیے بھیجا ہے کہ تم اپنی قوم کے سب سے عقل مند آدمی. تمہاری قوم نے تمہارا سلیکشن کیوں کیا ہے؟ خود سے بات کر رہے ہیں. اس لیے کہ ٹیبل ٹاکنگ میں مجھے کوئی الو نہیں بنا سکتا. میں اتنا بے وقوف نہیں ہوں, میں اتنا سمپل نہیں ہوں. ساری قوم کو مجھ پہ اتنا کانفیڈنٹ, اور اتنے سالوں سے میں جا رہا ہوں نیگوسیشن کے لیے. کیا میں اتنا بے وقوف ہوں کہ ایک آدمی کے دو جملے مجھے چینج کر دیں؟ مجھے سننا چاہیے کہ کیا کہہ رہا. پیغمبر کا چہرہ دیکھا, پیغمبر کے ہاتھ پیر اسٹائل دیکھا, پیغمبر کے سامنے بیٹھنے والے جن میں سب سے آگے مولائے متقیان ہیں ان کو دیکھا, اور آخر میں بالکل کامن سینس کی بات کی کہ میں جو ایک سے ایک دشمن قوم سے جا کے نیگوسیشن کرتا ہوں, کیا اتنا بے وقوف اور الو کہ ایک آدمی دو باتوں میں مجھے بیٹھا دے گا؟ نہیں, مجھے سننا چاہیے. سیونت راؤنڈ ختم ہوا, اپنے کانوں سے روئی نکالی اور پیغمبر کے سامنے بیٹھ اور کہا کہ ایسا میں نے سنا ہے کہ تُو نے مکے میں فتنہ برپا کیا, بھائی کو بھائی سے اور بہن کو بہن سے اور شوہر کو بیوی سے اور والدین کو اولاد سے دور کیا. پیغمبر نے فرمایا میں کوئی فتنہ لے کے نہیں آیا, میں تو صرف ایک جملہ کہہ رہا ہوں, قول لا الہ الا اللہ تفلح. لا الہ الا اللہ کا دنیا اور آخرت دونوں میں تمہاری کامیابی. کریڈٹ کریک کا جواب بھی اس جملے میں آ گیا, فلاح اور کامیابی ہے. اسد کہتے ہیں مگر یہ لا الہ الا اللہ ہے کیا؟ پیغمبر نے کہا کہ میں تجھے اسلام کی سمری سناتا ہوں, اور سورہ انعام کی آیت نمبر 152 153 اور 154 اس کے سامنے تلاوت. وہیں بیٹھے بیٹھے اسد ابن زرارہ کہتے ہیں کہ اگر یہ اسلام ہے تو اس سے زیادہ سچا کوئی میسج ہو ہی نہیں سکتا ہے. میں یہیں بیٹھے بیٹھے گواہی دیتا ہوں کہ تو اللہ کا سچا رسول ہے. تین آیت درود بھیجے محمد والے. آیت کا اسٹارٹ ہوتا ہے فقل تعالوا اتلو علیکم, آؤ میرے پاس میں تمہارے سامنے تلاوت کروں کہ میرے رب نے میسج کر دیا. پورا اسلام اتنا امپریس ہوئے اسد, مگر ایک بہت ہی کامن سینس کی بات کہی, اور یہ اس زمانے کا ہر مسلمان کہتا تھا, ہم اور آپ کبھی نہیں کہتے. اسد نے کہا کہ یا رسول اللہ جب میں نے آپ کی سچائی پہچان لی تو میرا دل سیٹسفائی نہیں ہے کہ میں خالی خود کلمہ پڑھوں, آپ بتائیے میں اسلام کو کیا سروس دے سکتا ہوں. خالی ہوٹوں کا نام اسلام نہیں ہے. پہلے دن کی آیت, میں اسلام کو سروس دینا چاہتا ہوں. پیغمبر نے کہا میں تمہیں اپنا ریپرزینٹیٹو بناتا ہوں مدینے کے اندر. مدینے میں جاؤ, مدینے والوں کو کنوینس کرو اور ان کو مسلمان بناؤ. اسد مدینے گئے, وہاں جاتے ہی بیت السلام بنایا. مکے میں مسلمان اوپن نماز نہیں پڑھ سکتے, اسد نے مدینے میں بیت السلام بنایا, مدینے کے ینگسٹر کو کنوینس کیا, مدینے میں اسلام کا پودا لگایا, اور اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ اللہ کے رسول مکہ چھوڑ کے مدینے میں آئے. یہ ایک آدمی کا سوال نہیں. جب ابو ذر غفاری نے اسلام قبول کیا تب بھی یہ سوال کیا تھا, یا رسول اللہ اسلام قبول کر لینا از ناٹ انف, بتائیے اب میری ڈیوٹی کیا ہے, میں اسلام کو کیا سروس دوں؟ پیغمبر نے کہا ابو ذر ابھی تمہارا ٹائم نہیں آیا, جب میں مدینے جاؤں گا تب میں تم سے سروس لوں گا. اور وہ سروس لی کہ آج بھی اس کی وجہ سے مدینے میں ایک مسجد ابو ذر غفاری موجود ہے, ہر وقت ایرانی حاجیوں سے بھری رہتی ہے. خوجا ایک بھی آج تک مجھے نظر نہیں آیا مسجد ابو ذر غفاری. لیکن یہاں اصل میں دو باتیں آ گئی. پہلی بات, رسول اللہ کے زمانے میں جو شخص اسلام قبول کرتا پہلا سوال یہ کہتا میری ڈیوٹیز بتائیے. تو وارد اسلام, نماز روزہ آپ کی جنت ہے, اسلام کے لیے آپ کیا کر رہے ہیں؟ آج ہم کبھی یہ سوال کرتے ہیں کہ اسلام کے لیے ہماری ڈیوٹی کیا؟ بڑے آرام کے ساتھ لیکن گرانٹیڈ فار گرانٹیڈ بیٹھے ہوئے کہ جنت ہمیں ملے گی. اسد نے یہ سوال کیا اور عمل کر کے مدینے کو مسلمان کیا. ابو ذر نے یہ سوال کیا اور آج بھی مسجد ابو ذر غفاری ابو ذر کی سروسز کی گواہی دے رہی. اپنے آپ سے سوال کیجیے اور ایک بات یاد رکھیے, من اصبح ولا یهتم بامور المسلمین فلیس بمسلم. جو مسلمانوں کے میٹر میں انٹرسٹ نہ لے وہ سب کچھ ہو سکتا ہے لیکن مسلمان نہیں ہو سکتا, یہ رسول خدا کہہ رہے. مگر اصل میرا مین سبجیکٹ یہ, جب پوچھا اسود نے کہ تم میسج کیا لایا, کوئی بے وقوف آدمی, کوئی نادان آدمی, کوئی انٹریک آدمی, کوئی جاہل آدمی یہ سوال نہیں کر رہا. اس زمانے کے عرب کا سب سے زیادہ وائز مین جو نیگوسیشن کے لیے بھیجا جاتا ہے وہ سوال کر رہا. اور پیغمبر نے کہا اسلام 10 چیزوں کا نام, 3 آیتوں میں 10 چیزیں آئیں, 9 شریعت کے احکام اور ایک آخر میں ایک ایسا جنرل فارمولا جس میں باقی پورا اسلام کور ہو گیا. سمجھیے اسلام کیا. چلیے 3 آیتیں میں تھوڑا تھوڑا کر کے تلاوت کروں گا, یہ 2-3 دن تک یہ آیتیں چلیں گی. کیونکہ ہو سکتا ہے کوئی آدمی گھر جا کے قرآن میں پڑھ لے تو کہے کہ مجھے آنے کی ضرورت نہیں ہے, 3 دن تک 3 آیتیں تو چلیں گی. اور اس کے بعد پھر میں ان آیتوں کے میسج کو آپ کے سامنے ایک اور اینگل سے پیش کروں گا. اسلام کیا, رسول اللہ نے خالی اسود کو جواب نہیں دیا. جب یہ آیت تلاوت کی تو اس سے پہلے یہ آیتیں آ چکی تھیں. 7 سال سے جو آدمی رسول سے کہتا تھا واٹ از اسلام, آج اگر ہم کہیں یا رسول اللہ واٹ از اسلام, جواب یہی ہے فقل تعالوا اتلو علیکم, آؤ میرے پاس میں تلاوت کر کے تمہیں بتاتا ہوں کہ اسلام کیا. اور یہی اسلام کیا, اسلام کیا, حسین کے اس جملے کا بھی جواب. یا حسین کہتے کہ اگر اسلام وہ ہے جس میں یزید خلیفہ بن جائے تو علی الاسلام السلام, ایسے اسلام کو میرا آخری سلام ہو. وہ اسلام نہیں ہے جس میں ظالم, شرابی, بے نمازی, ڈکٹیٹر, جوئے خانوں اور کیسینوں میں قوم کی دولت اڑانے والا حاکم بن جاتا. اسلام وہ ہے کہ جو سورہ انعام میں پہلے بتایا گیا اور غدیر خم کے میدان میں رضیت لکم الاسلام کہہ کے علی کی ولایت سے اس کو ملایا گیا. اس کی ڈیٹیل کل آئی. لیکن اسی واقعے میں جو دوسرا چھوٹا سا میسج کہ ہر آدمی کو یہ سوچنا کہ ٹوارڈ اسلام میری ڈیوٹی کیا, خود سوال کرنا, یہ نہیں ہے کہ اسلام آگے بتائے یہ کام کرو. دعائے جوشن صغیر تو آج اناؤنسمنٹ ہو رہا تھا کہ تلاوت کی جائے گی. کتنی پرانی دعا, 3 سال پہلے لبنان کے جہاد, اس دعا کی اہمیت ہماری قوم کے سامنے آئی. اس سے پہلے کتابوں میں لکھی ہوتی, لوگ جوشن کبیر کو پڑھتے تھے, جوشن صغیر نہیں پڑھتے. ایٹ لیسٹ یہ تو ایک ذمہ داری بنتی. آج دنیا میں ہر جگہ پہ مومنین اور مسلمان پریشان, مگر یہ تو منیمم آپ کی ڈیوٹی بنے گی کہ ان کے لیے کچھ اور نہیں کر سکتے تو دعا کرے. لیکن اس کے بعد اگلا اسٹیپ کہ ہر آدمی یہ سوچے کہ اسلام کے لیے میں کیا سروس دوں. اسد ابن زرارہ نے سوچا اور مدینے کو مسلمان کر دیا. ابو ذر نے سوچا اور اسلام کا اکنامیکل سسٹم بنا دیا. اور کربلا کے شہیدوں نے سوچا تو ہر ایک کربلا میں ہمیں ایک ایک لیسن اور ایک ایک میسج دیتا چلا گیا. عورتوں نے سوچا کہ کیا کربلا جا کے جان دینا خالی آقا حسین کی ڈیوٹی ہے, ہماری کوئی ذمہ داری نہیں. اب یہ کربلا کی ساری لیڈیز, کربلا کے لیے ساری لیڈیز تیار ہو رہی. دیکھیے ایسا نہیں ہے کہ حسین کسی کو زبردستی لے جا رہے ہیں. جب عبداللہ ابن عباس نے, جو حسین کے فرسٹ کزن بھی اور حسین کے سمجھی بھی, آ کر اتنا کہا تھا کہ آقا حسین میں آپ کی امامت کو مانتا ہوں, اس لیے میں آپ سے یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ آپ کربلا نہ جائیے, میں تو صرف یہ کہہ رہا ہوں جائیے مگر عورتوں کو لے کے نہ جائیے. کیونکہ میں نے آپ کے بابا کا بھی زمانہ دیکھا اور میں نے آپ کے بھائی حسن مصطفیٰ کا بھی زمانہ دیکھا. مجھے پتا ہے کوفے والے کتنے بے وفا اور دغاباز. یہ جملہ ہے کہ نہیں کتابوں میں کہ عبداللہ ابن عباس نے ابھی اتنا کہا, حسین نے کوئی جواب نہیں دیا. پردے کے پیچھے سے زینب کبریٰ کی آواز آئی, آئے عباس کے بیٹے یہ کیا کہہ رہا, بھائی سے جدا ہو کے بہن زندہ نہیں رہ سکتی. زینب ہر جگہ حسین کے ساتھ جائے گی. کربلا کی بیویاں, اسود ابن زرارہ کا سوال,
جو آپ کو اپنے آپ سے کرنا. کیا آج اسلام کے لیے آپ کی ڈیوٹی کیا؟ کربلا کی عورتوں نے کیا, کربلا کے بچوں نے بھی یہی سوال کیا. قاسم نے شب عاشور اپنے چچا سے خاص طور پہ پوچھا تھا نا, چچا کل کے شہیدوں میں میرا نام ہے کہ نہیں ہے؟ یہ سوال کربلا میں اصحاب امام نے بھی کیا. سعید ابن جبیر گھبرا کے آئے, مولا میں بہت بوڑھا ہوں, 90 ایج ہے ان کی, تیر اور تلوار چلانے کی طاقت نہیں ہے, لیکن میں بھی کربلا میں سروس دینا چاہتا ہوں اسلام کو. ارے غلام جون حبشی آ کے کہتا ہے, آقا میرا خون بھی اہل بیت کے پاکیزہ خون کے ساتھ شامل کر لیجئے, میں بھی اسلام کو سروس دینا چاہتا ہوں. کربلا کا غم ہر سال منانا اپنی جگہ ایک بہت بڑی عبادت, مگر کربلا کے اس میسج پہ تو غور کیجئے جو پورے اسلام میں ہر زمانے میں نظر آتا ہے. آج لوگ ٹھنڈے پڑ گئے. آپ مرد ہیں, آپ عورتیں, آپ بچے ہیں, آپ پیسے والے ہیں, آپ غریب ہیں, آپ عالم ہیں, آپ جاہل ہیں, آپ بزنس مین ہیں, آپ اسٹوڈنٹ ہیں, آپ نمازی ہیں, آپ بے نمازی ہیں, ہر آدمی یہ سوچے کہ اسلام کو, اسلام کے لیے میری کیا سروس ہوگی. اور جو حسین کا قافلہ مکے سے مدینے سے مکے اور مکے سے کربلا چلا, دیکھ لی کمپلیٹ قافلہ, مرد بھی, عورتیں بھی ہیں, جوان بھی ہیں, بوڑھے بھی ہیں, بچے بھی ہیں, آزاد بھی ہیں, غلام بھی ہیں, گورے بھی ہیں, کالے بھی ہیں, عالم بھی ہیں اور عام آدمی بھی. کمپلیٹ قافلہ کے اسلام کو سروس کس طرح دی جاتی ہے؟ نارملی آج دو محرم کی شب کی وجہ سے حسین کے کربلا میں پہنچنے کے مسائل پڑھے جاتے ہیں, لیکن کیونکہ حسین دو محرم کو جسٹ بیفور سنسٹ کربلا پہنچے تھے, کل کی رات زیادہ صحیح ہے اس کے لیے آج کی رات میں. 28 رجب کو حسین کا قافلہ مدینے سے چلا, پھوپھی ام ہانی کو سلام کہا ہے, اگرچہ پھوپھی جنات کے نوحہ سن سن کے گھبرا رہی. نانی ام سلمہ کو الوداعی سلام کہا ہے, اگرچہ نانی کربلا کا نام سن کے گھبرائی جا رہی. یہ قافلہ مکہ پہنچا اور پھر مکے سے یہ قافلہ کوفے کی جانب چلا. راستہ روک کر اسے کربلا لے جایا گیا, یہ کل آپ سنیے. لیکن جب قافلہ مکے سے کوفے کی جانب جا رہا ہے تو بہت دن ہو گئے, مسلم ابن عقیل کی کوئی خبر اور اطلاع نہیں ملی ہے. خاص طور پہ عباس سے علمدار سب سے زیادہ پریشان. عباس سے بچنے کے دوست بھی ہیں مسلم, عباس کے جوانی کے ساتھی بھی ہیں مسلم, عباس کی بہن کے شوہر بھی ہیں مسلم, عباس کے سچا کے بیٹے بھی ہیں مسلم, ایج گروپ ایک ہی ہے. عباس بہت پریشان ہے, لیکن آقا حسین سے کچھ کہنے کی ہمت نہیں پڑ رہی. چلتے چلتے یہ قافلہ ابھی کربلا نہیں پہنچا, کربلا پہنچنے کے مسائل کل آئیں گے, ابھی کربلا نہیں پہنچا, راستے میں جگہ رکا ہے, قافلہ ٹھہرایا گیا ہے, خیمے لگائے گئے ہیں. حسین خیمے کے باہر بیٹھے ہیں, عباس کی نگاہ پڑی, دیکھا بہت دنوں کے بعد راہ کوفہ سے کچھ مسافر آتے نظر آ رہے ہیں, ورنہ تو کوفے کا راستہ ہی بند ہو چکا تھا. اب عباس برداشت نہ کر سکے, آگے آئے, ہاتھ جوڑے, آقا کیا اتنی اجازت ہے کہ ان کوفے کے مسافروں کو بلا کے اتنا سوال کر لوں؟ میرے بچپنے کا دوست مسلم کی حالت میں ہے. حسین امام وقت ہیں, حسین امام زمانہ ہے, حسین کو تو معلوم ہے, لیکن عباس کو اجازت دی گئی. عباس ان مسافروں کو لے کے آئے اور ایک مرتبہ کہا کوفے سے آنے والوں, میں اتنا بتا دے میرا بھیا کس حالت میں ہے, میرا بھائی مسلم ابن عقیل کس حالت میں ہے, میرے بچپنے کا دوست مسلم کس حالت میں ہے. اور ایک کوفے کے مسافروں نے سر جھکایا اور کہا کہ آقا کیا بتائیں, میں اتنا سمجھ لیجئے کہ 3 دن گزرے ہیں, مسلم کا کٹا سر دارالعمارہ کے اوپر لٹکایا گیا ہے اور بے سر کا لاشا کوفے کی گلیوں میں گھمایا جا رہا ہے. ارے آپ کا بھائی مارا گیا, ارے آپ کے بچپنے کا دوست مارا گیا, اور لاشے کو غسل و کفن بھی نصیب نہ ہوا. عباس
اصحاب امام یہ جملہ سنا آج 1400 سال کے بعد آپ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے؟ وہ تو اسی وقت کے لوگ صحابی تھے. ادھر گریہ بلند ہوا, ادھر حسین اپنی جگہ سے کھڑے ہوئے اور خیمے کے اندر آئے, زینب کو بلایا اور کہا کہ بہن زینب ذرا مسلم کی بچی کو میرے پاس لے کے تو آنا. لیکن دیکھو زینب ایسے نہ لانا, پہلے اسے تیار کر کے لانا, منہ دھلا دینا, سر میں تیل ڈال دینا, بالوں میں کنگھی کر دینا, صاف ستھرے کپڑے پہنا دینا. بچی کو تیار کر کے لایا گیا, حسین نے بچی کو اپنی گود میں لیا. حسین اس بچی کے ماموں ہیں اور ایک بار سر پہ ہاتھ پھیرا. ارے سر پہ ہاتھ پھیرا اور سکینہ سے کہا, سکینہ بیٹی اس عید پر میں نے تجھے جو گوشوارے دیے تھے ذرا وہ گوشوارے لے کے آنا. اپنے ہاتھوں سے یہ گوشوارے مسلم کی بیٹی کے کان میں پہنچائے. بچی بہت چھوٹی ہے, بچی بہت کمزور ہے, مگر علی کی نواسی ہے, حسین کی بھانجی ہے, طلحہ کے کا ماموں. ویسے تو آپ بار بار سر پہ ہاتھ پھیرتے ہیں لیکن آج ایسا لگ رہا ہے جیسے کسی یتیم کے سر پہ ہاتھ پھیرا جا رہا ہے. آج آپ کے ہاتھ پھیرنے کا انداز ایسا ہے جیسے یتیموں کے سر پر. ارے میرا بابا تو خیریت سے ہے. حسین نے کہا اپنی بھانجی سے کہا, ارے تو یتیم ہو گئی, تیرا بابا کوپے میں مارا گیا, ابھی ابھی کوپے سے یہ خبر آئی ہے, بس سننا تھا, یتیم مسلم نے ماتم شروع کیا. ہائے میرا بابا, آخری مرتبہ میں باپ کی زیارت بھی نہ کر سکی. حسین تسلی دے رہے اور میرا دل چاہتا کہ ہاتھ جوڑ کر آپ سب کے بحاظ پر یتیم مسلم کے پاس جاؤں اور کہوں کہ اے شہزادی ہمارا پرسہ قبول کیجئے, آپ یتیم ہوئی, آپ کا بابا مارا گیا, برمنگم کے سزا خانے کے سارے مومنین اور ساری مومنات آپ کو پرسہ دے رہے. مگر شہزادی اگر گستاخی رہو تو اتنا عرض کریں, یتیمی تو آئی مگر باپ کا ماتم تو کر لیا, سر پہ ہاتھ پھیرنے والا تو مل گیا, کانوں میں گوشوارا پہنانے والا تو مل گیا. ہائے ایک یتیمی کربلا کی سکینہ پر آئی تھی, بابا اس کا بھی مارا گیا, مگر نہ کوئی سر پہ ہاتھ پھیرنے والا ہے نہ کوئی گوشوارا پہنانے والا. ہاں گوشوارے کھینچنے والے ہیں, تماشے لگانے والے ہیں, کوڑے مارنے والے ہیں. یتیم مسلم خیمے میں کہتی ہے ہائے میرا بابا, اور سکینہ شام غریبہ رات کے اندھیرے میں کہتی ہے بابا اپنی سکینہ کو بچا لے. اور حسین کو کہنا پڑا الیا الیا ادھر آ. الا ولعنت اللہ علی اعدائهم اجمعین وسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون. خداوندہ یتیم مسلم اس یتیمی کا اور شہزادی سکینہ کے ان مصائب کا واسطہ. جتنے مومنین اور مومنات آج کی مجلس میں موجود ہیں انہیں دنیا اور آخرت کی حرافت و پریشانی سے محفوظ فرما. خداوندہ صفِ عزا پر بیٹھ کر سکینہ اور دکھ